Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه كراتيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في حوضهم يلعبون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأثر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ کا کچھ حصہ پچھلے بیان میں بیان ہو چکا ہے اور جو حصہ آج میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو فرمائیے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی جس کو تم نے الگ الگ اوراق پر کر رکھا ہے اس کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے کچھ چھپاتے ہو اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. فرما دیجئے کہ اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں. معزز سامعین کرام ایک حال بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت ارشاد فرمائی تو جو اعتراضات اور جو انداز دین اسلام کی مخالفت میں اختیار کیے گئے اس کے جواب میں یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے. اور اللہ کریم خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں, اس نے پیدا فرمایا ہے, وہ اس کی حدود و قیود سے خوب واقف ہیں, اس کی ذات علیم ہے, خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. تو انسان جب اعتراضات کرتا ہے اور خرابی اور خرافات کی طرف جب جاتا ہے تو کس حد تک جا سکتا ہے شاید اور کوئی نہ سمجھ سکے, لیکن اللہ کریم خوب جانتے ہیں. اسی طرح جب جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے اور اس خدا کے رستے پر چلنا نصیب ہو اور جس حدوں کو جا سکتا ہے, چونکہ یہ تو ساری کی ساری مالک کی عطا ہے, خوب جانتے ہیں. تو یہاں جب اعتراض کیا جا رہا ہے تو جو متصل حصہ پہلے بیان ہو چکا اس میں اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء, کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے جاننا چاہیے تھی. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا تو پھر آگے یہ آیا کریم جو ہے اس نازل ہوئی اور یہ جواب ارشاد فرمائے. اللہ کریم کی قدر کیا ہے؟ وہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, وہ انداز, وہ فکر. بے شمار لوگوں سے بیٹھنے کا یا گفتگو کا موقع ملتا ہے, ہر ایک اپنے اپنے ایک تصور میں ہوتا ہے. اسی طرح کسی کا گمان ہوتا ہے کہ ظاہری علوم میں اسے کس کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کریم موجود ہے, وہ خود اپنے حصے کے لیے سمجھ سکتا ہے. کیفی شعبے میں اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کی تلاش کے بجائے قصے کہانیوں میں لگے ہوتے ہیں. ایسے سوالات آتے ہیں کہ جی ہم حضرت خضر علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ انہیں ملیں گے. بڑی سادہ اور بڑی صاف اور بڑی سہل آسان بات, اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت کی کامیابی, اور یہی مقصد تخلیق ہے کہ یہی راہ اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمائی. ہر شے کا احاطہ اس بات میں ہو جاتا ہے کہ کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منو ان خالص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوا جائے. ہمیں ذاتی سوچ کی، خیالات کی، تصورات کی کہیں کوئی ضرورت ہے نہیں. قرآن و سنت واضح اور جامع اور محفوظ ہمیں نصیب ہے، ہمیں تو کیا ہمارے بعد میں آنے والوں تک کے لیے اس کی حفاظت ہے. جب تک یہ دنیا کا امتحان ہے یہ حق موجود ہے. اللہ جل شانہ کی قدر عمومی اور ذہنی استعداد پر جب رکھی جاتی ہے تو ہم اپنی سوچوں میں، اپنے معاملات میں اس کو غور کریں تو بڑی بات واضح سمجھ آتی. دوستوں کی دوستی اس کے انحصار، کردار پر، مواقع پر، پسند و ناپسند پر، کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، میرا دوست تھا، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یا میں نے ایسا عمل کیا ہے جو میرے پیاروں کو پسند ہے یا ان کی اس میں منفعت ہے، وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. اسی انسانی سوچ کا جو درجہ ہے اس کے ساتھ ہم خالق کے ساتھ رشتہ استوار کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کر دی، اب تو اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں نے اتنی پابندی سے نماز پڑھی، اب تو اللہ مجھ سے راضی ہے. انسانی عقل اس حد کو نہیں پہنچ سکتی جو اللہ جل شانہ کے حضور بندگی کے حصوں میں درکار ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں جو خالق سے مخلوق کی آشنائی کا سبب ہے. کیا اور کون سا حصہ اللہ کو پسند ہے، کون سے پہلو ہیں جو عند اللہ ناپسندیدہ ہیں، کون سی حدود ہیں اور کون سی منازل اور کیسے رستے ہیں، ہر شے کی جو تعلیم ہے اور ہر شے کی جو رہنمائی ہے اس کے لیے اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے. اب اللہ جل شانہ کی قدر کو عمومی انسانی مزاج پر رکھ کر سمجھنے کی یا اس معاملے کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ٹھوکر کھائیں گے، اور اگر حقیقتاً اس حق کو پا لینے کی جستجو ہوگی تو پھر وہ در دیکھنا ہوگا جس در کو اللہ جل شانہ نے ہماری رہنمائی کے لیے پسند فرمایا. اور جب قدر نہ جانی جائے گی تو اللہ کریم نے فرمایا، اس سے اگلا حصہ جائے، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر یعنی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں فرمایا. سمجھ آئی اللہ کریم کی قدر نہیں جانی، انکار کیا نبوت کا، رسالت کا، نزول کا، وحی الہی کا انکار کیا. یہاں دو پہلو، ایک حصہ اللہ کریم کی ذات سے آشنائی کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، ایسے مانا جائے جیسے ماننے کا قرآن کریم حکم فرماتا ہے. اور جب یہ ماننا نصیب ہوگا تو وہ پہلو نصیب ہوں گے جس میں حقیقی قدر ہوگی اللہ جل شانہ سے. اب ایک پہلو اس کا یہ ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی بھی حق کا انکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد، کسی پسند و ناپسند کا، کسی درجے کا کوئی انکار اتنی اسی درجے میں اللہ جل شانہ کی بے قدری کے مترادف ہوگا. اب اس پہلو اور اس پہلو کی نزاکت کو ذرا سمجھیے کہ ہم اپنی زندگی میں بحثیت مسلمان جو عمل صالح کرتے ہیں وہ تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حکم فرمایا. اب جو تجاوز ہے اور غیر صالح اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہی اعمال کا اختتام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بد سے مطلب فرمایا. اب اگر اسی پہلو کو اس انداز سے دیکھیں کہ وہ غلط اعمال جو میں اختیار کر رہا ہوں وہ تجاوز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے، آپ کے ارشاد سے، اور جہاں جہاں تجاوز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی سے اسی درجے کی اللہ کی بے قدری کے معنوں میں جا رہا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی بحث گناہ کے حوالے سے کہ صغیرہ و کبیرہ, اس پر جو ایک تحقیق اور علمی بحث ہے اس کا اپنا درجہ ہے, لیکن گناہ صغیرہ کا ارتکاب رکھنا اور یہ سمجھ کر رکھنا کہ خیر ہے یہ تو عمومی بات ہے, کم گناہ ہے, گناہ صغیرہ علماء کہتے ہیں خیر ہے, وہ فرماتے تھے ایسی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روز معاشر اگر کسی سے کوئی سوال ہو گیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا, تو اس سوال کے جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا, اختتام جو ہے وہ دوزخ ہو. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ صغیرہ کو اس پہلو سے دیکھو کہ یہ منع کس نے فرمایا ہے, اور یہ گناہ صغیرہ کا جو ارتکاب ہے کیا یہ تجاوز نہیں اللہ کریم کے حکم سے, اور جب اس تجاوز کو اس پیمانے پر رکھ کر دیکھو گے کہ منع کس نے فرمایا ہے, تو پھر اس کی حکم عدولی کی جا رہی ہے, تو یہ کیا اللہ کی بے قدری کے معنوں میں نہیں آئے؟ تو جب ان معنوں میں آئے گا تو پھر اس کے جواب میں کوئی کسی کے پاس کوئی شے ہے یا کسی کے پاس کوئی جواب بچے گا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے گناہ صغیرہ کو صغیرہ سمجھ کر عمومی طور پر نہ اختیار کیا کرے, ہر غلطی سے بچنے کی کوشش کرے. پھر دین فطرت ہے, تو میں نے عرض کی کہ اللہ کریم خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. بڑا اعتراض کفار نے ڈھونڈا کہ جی کسی پر وحی کیسے نازل ہوئی, تو بہت بڑے جو معترض تھے یہود اور ان کے جو علماء اور جو دلائل وہ اپنے پاس سے دیتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کا جو ہے پیغام اور اللہ کا کلام موجود ہے اور اس میں اللہ نے یہ فرمایا, تو انہوں نے فرمایا کل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ. اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھئے تو فرمائیے وہ کتاب کس نے نازل فرمائی جس کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لائے تھے. یہاں تم انکار کر رہے ہو کہ اللہ کریم نے علی بشر, کسی بشر پر حق نازل نہیں فرمایا, تو آپ کی اس بشریت کے انکار میں اللہ کریم کا انکار کر رہے ہیں. تو جس حوالے سے اپنا آپ اور اپنا بیان اور اپنے پہلوؤں کو مقدم بیان کر رہے ہیں وہ تو وہی حصے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے تھے. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان سے نہیں تھے؟ آپ کے والد نہیں تھے؟ کیا آپ کی ماں نہیں تھی؟ کیا آپ نے فرعون کے محل میں پرورش نہیں پائی؟ کیا آپ نے عمومی زندگی بسر نہیں فرمائی؟ یہی سردی اور یہی گرمی. قرآن کریم میں جب آگ لانے کی بات کوہ طور سے بیان فرمائی تو اس ٹھنڈے موسم میں آگ کا لانا کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ایک گرمی اور حدت کا سبب بنا جائے, تو کیا وہ سرد راتوں میں انہوں نے ٹھنڈک محسوس نہیں کی؟ وہاں تم اقرار کرتے ہو اور ان کے حوالوں سے اپنا آپ بیان کرتے ہو اور اعتراضات ڈھونڈ کر لاتے ہو, اور یہاں تم انکار کرتے ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ کریم نے ان کو انہی کے اعتراض میں جواب ارشاد فرمایا کہ وہ کتاب کس نے نازل فرمائی تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام والسلام لائے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی طور کا جو واقعہ مخلوق کو بیان فرمایا, اللہ جل شانہ کی وحدانیت ارشاد فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرعون کے دربار میں رو برو کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا, کیا اس میں وحدانیت باری تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا رب العالمین کی ذات اللہ جل شانہ ارشاد نہیں فرمائی گئی وہاں؟ اور آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے عطا اللہ فرمانے والے, وہ حصہ جو تمہارے پاس ہے اس کا اقرار کرتے ہو اور مانتے ہو, اور جو آج اللہ نے عطا فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا انکار کرتے ہو, یہ کون سی دلیل ہے تمہاری؟ تو تمہارا اپنا اعتراض بجائے خود اپنے اعتراض پر جواب ہے. تو یہاں جب یہ فرما نورم و ہدن للناس, جو لوگوں کے لیے نور یعنی روشنی اور ہدایت تھی, جیسے اللہ کریم نے اس وقت مخلوق کی رہنمائی فرمائی, گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے والی مخلوق, جہالت میں رہنے والی مخلوق, نور روشنی حق حقیقت, یہ پہلو نصیب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ کریم نے اپنا کلام نازل فرمایا تو مخلوق کے لیے. یہاں بھی دو پہلو, نزول اللہ کی طرف سے اپنے مقرب بندے پر, اس نزول میں مخاطب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ان کے لیے حیات اور اصول و ضوابط بیان فرمائے گئے. زندگی کے پہلوؤں سے وہ آگاہی نصیب ہوئی جو انسانی حیات کے دنیا میں بھی خوشی اور اچھائی اور بھلائی کا سبب ہے, اور یہی وہ رستہ جس سے اسے آخرت اور ابدی کامیابی بھی نصیب ہو. تو اس پہلو پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس حصے کو پاس رکھ کر, اسے مان کر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا گیا ہے, آج انکار کرتے ہو تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وہ ایسا نور اور ہدایت جو مخلوق کے لیے تھی, یعنی آج بھی جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں یہ نور اور ہدایت ہے. خدا رستہ ہے, اور عمومی رستہ نہیں, وہ رستہ جو مسافر کو بامنزل کرے اور کامیاب منزل کرے, کیونکہ غلط انجام جو ہے, غلط کام کا انجام بھی تو غلط ہو سکتا ہے. غلط راہ کا مسافر اپنی منزل کو پہنچتا ہے لیکن وہ نقصان حصوں نقصان دہ حصوں کو پاتا ہے, مراد تو پاتا ہے لیکن وہ اپنی غلطیوں کے نتیجے میں حصہ وہ حاصل کرتا ہے جو سزا کا ہوتا ہے اور نقصان کا ہوتا ہے. لیکن جب لفظ خدا کی بات آئے گی اور ہدایت کی بات آئے گی, بہدا للناس, ہدایت مخلوق کے لیے, تو سیدھا راستہ, اور جب سیدھے راستے کی مدد سامعین کرام بات آئے گی تو سیدھا راستہ جو ہے یہ آسان ترین ہوتا ہے. یہ پہلو ہی کہ سیدھا راستہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ آسان ترین ہے, اور جو حصے سیدھے نہ ہوں راستوں کے وہ تکلیف دہ ہوتے ہیں, اور ان کی تکلیف نہ صرف یہاں بلکہ اس کی تھکاوٹ کے اثرات منزل تک پہنچتے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جب دنیا کی زندگی میں دین اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے تو دنیا کی زندگی آسان ہوگی. آج ابھی ہمارے پاس ہمارے تین بچوں کی اور بیٹیوں کی شادی کا موقع تھا, نکاح ہوا, ایک فطری تقاضا ہے. اب اسی رشتوں کو دیکھیں, اس رشتے سے دو خاندان جڑے اور دو افراد میں سے دو فرد میاں اور بیوی, اور یہ رشتہ مرضی سے ہے, لیکن مرضی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہے, ذات پر نہیں. اب اسی مرضی کو جب ذات پر لایا جاتا ہے اور جو تعلقات خواتین و حضرات کے عمومی آتے ہیں وہاں خون بہتا ہے, خاندان کٹتے ہیں, اور اسی رشتے کی خوبصورتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کے تحت آتی ہے تو ایک دوسرے پر خون نچھاور کیا جاتا ہے. کتنا فاصلہ ہے, خون کسی کا بہانہ اور کسی پر خون نچھاور کرنا, بہت فاصلہ ہے, ایسے فاصلہ جیسے رات اور دن کی بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ وہ بات انسانی سوچ اور ذاتی خواہشات کی ہے, انسانی ضرورت کی تکمیل ہے, لیکن کیسے ہے؟ جیسے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا زندگی کو خوبصورت تسلسل ملا, اس میں کیا خوبصورتی نصیب ہوئی, اور جب اس سے دور ہوا جائے تو پھر آپ مرد حضرات کا مارچ لے لیں، آپ خواتین کا مارچ لے لیں، یا اس بحث کو لے لیں جو آج ہمارے ملک میں چھڑی ہوئی ہے. حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ ایک توشہ خوراک کا اس سے محروم ہیں، سمجھ نہیں ہے کہ صبح کا جو کھانا ملا ہے شام میں بچوں کو کیا کھلائیں گے. یہ اندازہ نہیں ہے کہ جو گھر سے گئے ہیں اپنے ساتھ کیا ہو، اور پلٹ کر واپس آئیں تو گھر والوں کے ساتھ کیا ہو. اتنا عدم تحفظ پیدا ہو چکا ہے معاشرے، اور چھیڑا کیا جا رہا ہے، ایک وہ پہلو جو بے حیائی کا ہے. آپ یقین مانیں، مرد اور عورت بنیادی اکائی ہیں انسانی معاشرے کی، اور یہ دو بنیادی اکائی میں سے کسی ایک اکائی کو اٹھا دو تو کیا انسانی حیات کا تسلسل ممکن ہے؟ یہ سارا ضد اور عناد اور جھگڑا کیا ہے؟ بے دینی ہے. جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے باہر جایا جائے گا، وہ حصے اللہ جل شانہ کی بے قدری کے طور پر اختیار کیے جا رہے ہوں گے، اور جہاں اللہ کریم کی بے قدری کی جائے گی وہاں پر سکھ اور سکون نہیں آ سکتا. اس ساری بحث میں آپ یقین مانیں کہ باحثیت خاتون اس پر بحث نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ہمارے وہ رشتے ہیں جن پر ہماری غیرت ہے، غیرت ایمانی جن کے تحفظ کا حکم دیتی ہے، انسانی حیات میں جو اپنی انسان کے وجود میں ایک غیرت ہے وہ اس کو اس موضوع پر بات کرنے سے روکتی ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کیسی مخلوق اس پر بات کر رہی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو بحثیت ماں جو رشتہ عطا فرمایا. آپ یقین مانیں دنیا جہان میں جہاں بات کی جائے اور جس مضبوطی سے بات کی جائے کی جاتی حد شرعی کا خیال رکھتے ہوئے پوری مضبوطی سے کھڑا ہو کر، اور یہ رشتہ جب سامنے آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے. کون ہے جو سر جھکائے مخلوق کا؟ اللہ نے اس رشتے کے سامنے سر جھکا دیا. کتنا جھکا دیا؟ پاؤں کے نیچے جنت تک کا فرمان. وہ کون سا پہلو اور کون سا رشتہ ہے جو بہن جیسا پیار عطا کر سکے؟ اور اس رشتے کی خوبصورتی ہمیں دین اسلام نے ایسی عطا فرمائی. جان بھر میں تنگی و تکلیف ہو، کچھ نہ ہو، دو بول میاں اور بیوی کے ماں بہن جو ہیں وہ زندگی کو ٹھہراؤ پر لا کر کرتے. حالات کی سختیاں، مسائل، مصائب، ایک نظر بیٹی کا چہرہ نظر آ جائے ساری تکالیف بھول جائے. یہ ہماری قوم کو بحثیت مسلمان یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حکومت وقت سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لوگوں کی آراء ہیں، لوگوں سے پوچھیں تو ایک دست و گریباں ہیں. نہ کو لحاظ ہے اللہ رسول کا، نہ کو دین اسلام کا، نہ کو ماں باپ بہن بھائی، کسی رشتے کا تقدس نہیں رہا. کیا یہ اسلامی معاشرہ ایسا ہے؟ کیا اس وطن عزیز کو اس لیے بنایا گیا تھا، اس لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ کیا ہمارے حکمران اسے ریاست مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے؟ کبھی غور کرو اپنے نظام تعلیم کو، کبھی دیکھو اپنی معاشرت کو، مضامین کو دیکھو جو بچوں کو پڑھا رہے ہو، اپنے کالج اور یونیورسٹی کے نصاب دیکھو. آج اور 10 سال پہلے کا بڑا فرق نہیں کہتا، ان گزشتہ 10 سال کا فرق نکال کر دیکھو. لفظ اسلامیات ہے، اس میں سے اسلام نکال دیا گیا ہے. تاریخ ہے، اس میں سے ہماری تاریخ نکال دی گئی ہے. تو ان بچوں کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور ان سے کیا حاصل کریں؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں وہ پہلو ہوں جو نور اور ہدایت پر مبنی ہوں، جیسے اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کفار کو ارشاد فرمائی کہ وہی نور اور ہدایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، متصل حصے ہیں، چونکہ خبر ایک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک خبر ایک ہے، احکام میں تبدیلی ہے. تو خبر دو ہو تو ایک غلط اور ایک صحیح آ جائے گی. تو شرائط ایمان جو ہیں یہ وہ خبر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہ ایک ہے. اور جب فرمایا گا کہ یہ نور اور ہدایت, تو بنیاد ہوتی ہی ایمان ہے, اور نظریے کے بغیر زندگی کا کوئی معنی رہتا نہیں ہے. اور انسانی نظریہ اور اس کی بنیاد اگر دین اور دین اسلام پر نہ ہو تو معاشرے میں استحکام ہو نہیں سکتا. ان صدیوں کو دیکھیں, نظام حیات کو دیکھیں, پھر مقابل دیکھیں جو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے. تو ہم جتنا اس سے دور جائیں گے اتنے اس طرح کی محفل اور اس طرح کی بحث ہوئیں گی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عزت اور آبرو کی زندگی عطا فرمائے. خواتین و حضرات کا وہ حصہ اور وہ حدود جو اللہ اور اس کے حبیب نے مقرر فرمائی ہیں, اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں جب ارشاد فرمائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے نور اور ہدایت تھی, آج بھی اسی کا تسلسل ہے, اور میں ابھی جو تلاوت کر رہا ہوں یہ بھی نور اور ہدایت ہے. نور وہ روشنی جو حق کی ہے, خدا وہ رستہ جو حقیقی منزل تک جاتا ہے, اور مخاطب کون؟ میں اور آپ. اور اللہ کا کلام نصیب ہو, اس کا پڑھنا نصیب ہو, اس کا یاد کرنا نصیب ہو, وفاظ کرام یہ خوشبختی نصیب ہو, قرا خوبصورت قرات کرتے ہوں, کیا بات ہے. تو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں. ہمیں تو آ پڑھنا نہیں آتا, ہماری کمزوری ہے, لیکن کیا ہے یہ؟ اللہ جل شانہ کا کلام, کلام ذاتی ہے. کتنی بڑی عطا ہے, اس کا ہونا اتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی بات اور کسی حصے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. معزز سامعین کرام, پھر اللہ جل شانہ نے اگلی حقیقت جو بیان فرمائی وہ فرمایا تجعلونہ کراتیس تبدونہا وتخفون کثیرا. اب وہ حصے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائے گئے تھے وہ وقت کے ساتھ معدوم ہوتے گئے, لوگ اس میں تحریف کرتے گئے, اپنی پسند کی چیزوں کو بیان کرتے رہے, اور وہ حصے جو نہ اپنے آپ کو پسند نہیں تھے یا ان کے مطابق اس میں ان کی منفعت نہیں تھی, چونکہ منافع تو کلام ذاتی میں ہی ہے. اپنی بے وقوفی یا اپنی جہالت ہے کہ اپنے لیے حق سے باہر کوئی حصہ دیکھا جائے کہ اس میں میری بھلائی ہے. یہ شیطنت ہے, یہ نفسانی خواہشات ہیں, یہ حوس ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ جہالت ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وہ ہدایت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کریم نے نازل فرمائی تھی, جس کو تم نے الگ الگ اوراق پر نقل کر رکھا ہے, اس کے کچھ حصے کو ظاہر کرتے ہو, وتخفون کثیرا, اور بہت سے کو چھپاتے ہو. یعنی پہلی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے, نسل سے, بنی نوع انسان سے, آپ کے پاس جو کلام ہے اسے کلام ذاتی باری تعالیٰ مانتے ہو, اور عطا فرما اللہ نے وہاں مانتے ہو, اور یہاں انکار کیسے کرو گے؟ پھر دوسرا حصہ اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ وہ بھی پورا نہیں بیان کرتے ہو, اس کو بھی ایسا لکھ رکھا ہے کہ جہاں اپنی مرضی ہو, جہاں اپنی پسند ہو تو حصے کو ظاہر کرتے ہو, اور بے شمار حصہ تو وہ ہے جسے تم ظاہر ہی نہیں کرتے کہ اس میں تمہاری بڑائی نہیں ہے. دین اسلام جو ہے یہ اللہ جل شانہ کی کبریائی بیان کرتا ہے, اور اگر کسی نفس میں یا کسی مخلوق میں کبر آ جائے تو یہ اس کی بہت بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے. اور جب بات آتی ہے نا اللہ جل شانہ کی ذات کی, تو پھر دین اسلام اور اس کا علم جاننا, اس میں ضروری ہے کہ اپنی ذات کو ضرور جانا اور پہچانا جائے. علوم ظاہر کا حصول بہت ضروری ہے, لیکن اصول کے ساتھ یعنی اگر اس کے حصول میں ذاتی انا آ جائے تو یہ انا درست نہیں ہے, اگرچہ علوم ظاہر میں دین ہی شامل ہو. کیسے؟ مثلا اگر کوئی دین پڑھنے اور پڑھانے والا یہ بیان کرنا شروع کر دے یا یہ محسوس کرنا شروع کر دے کہ جتنا میں دیندار ہوں اور جتنا میں دین جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا, تو یہ بات کیا مثبت ہے؟ میرے جیسا متقی کوئی نہیں. اب جو ورع اور تقویٰ کی زندگی بسر کر رہا ہے, اس نے دین پڑھا, جانا, سیکھا, عمل میں لا کر پھر یہ بات کہہ رہا ہے نا, تو یہاں پھر سمجھ آتی ہے کہ ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حصہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے کہ بندے کو حقیقت آشنا کر دیتا ہے کہ وہ جو پڑھا ہے, جو جانا ہے, اس میں ذاتی کمال نہیں ہے, جو ہے اللہ کا ہے, اور لمحہ لمحہ, لہجہ لہجہ اللہ کے رو برو. تو یہ حصہ کیفیت محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو الگ الگ اور اللہ نے ان کی رکھنے کی تقسیم تک کو بیان فرما دیا کہ اعتراض کرتے ہو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اپنے حال تو دیکھو کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اسے الگ الگ رکھا ہے, کچھ تو ظاہر کرتے ہو اور بے شمار کچھ چھپاتے ہو. یہ بنی اسرائیل, ان کا یہ انہیں اندازہ تھا, ان کے علوم اور ظاہری علوم اور ظاہری خلق کی شہادتیں, ان پر جن کے دسترس ہے, ان سب کو یہ سمجھ تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب, اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری نسب میں سے ہوں, اور اپنے نسب میں نہ ہونا بنیادی طور پر ان کی ضد اور عناد جو ہے اس کی ابتدا کرتا ہے. حالانکہ حکم اللہ کا ماننا ہے, اور پسند و ناپسند ذاتی پر جب بات آ جائے تو پھر بات شیطان اور کیا ہے, شیطنت اور کیا ہے. اس نے نہیں کہا تھا بارئلہ تو نے مجھے آگ کی لو سے پیدا فرمایا, اسی مٹی سے پیدا فرمایا, میں اسے کیوں سجدہ کروں چونکہ میں اعلیٰ ہوں. اب بات نہ مٹی کی تھی اور بات نہ آگ یا آگ کی لو کی تھی, بات کیا تھی؟ اللہ کے حکم کی تھی, اللہ کے پسند کی تھی. تو یہاں جب بات آتی ہے تو اس سے مراد ہے کہ اس دینی پہلو کو رکھتے ہوئے یہود اپنی انا میں لگے ہوئے تھے, اور اسی انا میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, اور وہ حصے جو ان کی بات کو تقویت اور اپنے معنوں اور الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے, اور جہاں جہاں وہ سمجھتے کہ یہ بات بیان کرنا ہماری اہمیت کم کرے گا وہ روکتے چلے جاتے اور ظاہر نہیں کرتے تھے. تو اللہ جل شانہ, چونکہ میں نے عرض کیا کہ خالق ہیں اور ایک ایک باریکی کو بیان فرما, اور قرآن کریم مچھر تک کی مثالیں بیان فرماتا ہے, تو انسان کا اندر اور حقیقت رب کائنات نے کھول کر رکھ دی ہے. تو یہاں جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ یہی صورت ہماری سوچوں ہمارے اعمال میں تو نہیں ہے, ہم اپنے معاشرے میں اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا جھگڑا ہوتا ہے, دیکھو جی شریعت کا حکم ہے اور تم کیا کر رہے ہو. انہیں پہلوؤں کو جب ذاتی نقصان اور فائدے کی طرف دیکھتے ہیں تو آنکھیں چرا کر گزر جاتے ہیں. تو کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جو حصہ پسند آ رہا ہو یا جسے اختیار کرنے کو دل کر رہا ہو اسے اختیار کیا جائے, اور جو سمجھا جائے کہ میری مطابق منفعت اس میں نہیں, منفعت اسی میں ہے لیکن وہ غلطی جو انا سے بندہ اختیار کرتا ہے کہ میرے مطابق اس میں میرے لیے یہ ہے, تو کیا یہ وہی عمل نہیں ہے جو یہود کے تھے, اور وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تھے, اور میرا اور آپ کا غلط عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہیں ہوگی اور تجاوز نہیں ہوگا؟ تو معزز سامعین کرام, یہی نشانیاں ان کے پاس تھیں. انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اللہ جل شانہ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان قرآن کریم کی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احمد کے نام سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے آپ کی شان نزول کی جو ہے وہ شہادت دی تھی. تو جب ولادت باسعادت ہوئی تو جو واقعات رونما زمین پر یا آسمان پر ہوئے اس پر بھی بحث ملتی ہے, اور غیر مسلموں کی تحقیقی بحث ملتی ہے کہ کچھ ایسا رونما ہوا ہے جو عمومی نہیں ہے, بہت خصوصیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہ واقعات ملتے ہیں. آپ کے اسفار میں جب آپ نے شام کا سفر کیا اس سفر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی واقعہ ملتا ہے کہ جب آپ چھاؤں میں بیٹھے تھے تو اس راہب نے دیکھ کر یہ بات کی تھی کہ انہیں واپس لے جائیں, انہیں اگر آپ آگے شام لے جائیں گے تو ان کے ساتھ جو خصوصیات ہیں وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو اللہ کے آخری نبی ہے. آپ دنیا کی حیات میں اعلان نبوت نہیں ہے, نوجوانی ہے, اس پر پہچان رہے ہیں. کہاں سے پہچان رہے ہیں؟ حصے موجود تھے, جو حصے جان چاہتے تھے ظاہر کرنا وہ کرتے تھے, جو جس میں اپنی منفعت ہوتی تھی وہ چھپا لیتے تھے. اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ, اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول اور آپ علیہ السلام کو اللہ کریم نے دنیا میں جب بھیجا تو دنیا کی عوارضات انسان کے ساتھ ہیں. اس عالم آب و گل میں اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے, اور ضروریاتی زندگی اور تکمیل کے لیے انہی اسباب کے ساتھ زندگی کا بسر کرنا یہ اصول ہے. لیکن نتائج کیا ہیں اس اختیار کے بعد؟ وہ حصہ چلا جاتا ہے خالق کی طرف, اللہ جل شانہ کی طرف. تو جن جن خصوصیات کی وہ بات کرتے تھے اور جن جن حصوں کی آشنائی کی بات کرتے تھے وہ فرمایا نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے. اور جو حقائق تم بیان کرتے ہو یہ وہ ہیں جو اللہ کریم نے عطا فرمایا. اور ہمارا ایمان ہے معزز سامعین کرام کہ کسی کا کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے, ذاتی کسی کا کوئی نہیں ہے. قائم و ذات صرف اللہ کی ہے, باقی جو کچھ ہے جب تک ہے اس کے حکم اور اس کی پسند سے ہے. اپنی ضد اور طاقت سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے نہ کسی کا کچھ ہے. اور یہ وہ حال ہے جو دین اسلام بیان فرماتا ہے, اور قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ربط نصیب ہو تو یہ جو بیان سن رہا ہے یہ حال ہو جاتا ہے. سن رہا ہے, پڑھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن اس سننے دیکھنے بولنے کی صورت کیا ہو جائے گی جب وہ معاملہ حال ہو جائے؟ احساس کی باریک باریک تاروں میں پرو دیا جائے, وجود کا ذرہ ذرہ اس کیفیت سے آشنا ہو جائے, پھر کیا صورت ہوگی؟ اور یہ کمال کسی کا نہیں ہے, یہ کمال ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کمالات اور اس کی تقسیم اور اپنے اپنے حصے کے مطابق نصیب ہونا ایک ہی در ہے جہاں کا تعلق یہ سارے سبب جہاں سے نصیب ہوں گے, اور وہ در ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے جس پر تم اترا رہے ہو, جو جواز اور جو الفاظ اور جو اعتراضات اور جو آشنائی کے پہلو کہاں سے لیے ہیں بھائی تم نے؟ یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے اور اس میں سے وہ پہلو جو درست ہیں اسے چھپا رہے ہو, اور اس میں سے وہ پہلو جو تم اپنے اعتراضات کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اسے بیان کرتے ہو. اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اللہ, ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے کس کی طرف سے ہے؟ اے میرے حبیب فرما دیں اللہ کی طرف سے, قل اللہ اللہ کی طرف سے, یعنی کسی کا ذاتی کچھ نہیں ہے. کسی کی اگر کوئی ذات ہے تو بھی ذات باری تعالی کی مرہون منت ہے, اسی کی دین اور اسی کی عطا ہے. نہ کسی کا ہے نہ ہمیش کی کسی کی, ہر شے اللہ جل شانہ کی. تو فرمایا ہے میرے حبیب فرما دیں قل اللہ, یہ نازل اللہ نے فرمایا, یہ عطا اللہ کی ہے. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون, پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بےہودگی میں کھیلتے رہیں. گناہگار ہونا, خطا کار ہونا درست نہیں ہے, بد ہے, غلط ہے, نقصان کا سبب ہے, لیکن غلطی کو اس درجے کا اختیار کرنا کہ رب کائنات فرما رہے ہیں ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون, پھر ان کو چھوڑ دیں کہ اپنی بیہودگی میں کھیلتے رہیں, یعنی رخ انور پھیر لیں. اور جس سے رخ انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر لیا اس کے پاس بچے گا کیا؟ اس کے نقصان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اور ہمارے روزمرہ کے معمولات, ہمارے کلام, ہمارے بول چال, ہماری سوچیں اگر تو تجاوز میں ہیں تو انجام بیان فرمایا جا رہا ہے ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون, اے میرے حبیب پھر آپ انہیں چھوڑ دیں اپنی بیہودگی میں رہنے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا تو معزز سامعین کرام پھر پیچھے بچے گا کیا؟ کچھ نہ بچا, اس سے بڑا کیا نقصان. اور سبب کیا ہے؟ اپنی پسند اور اپنی ناپسند اسے لانا, اور بحثیت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب ایسے معاملات کو اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ معزز سامعین کرام, کچھ عرصہ پہلے میں چترال کی جامع مسجد میں جمعے کا بیان کر رہا تھا, اور میں پہلی دفعہ مجھے وہاں حاضری کا موقع ملا. بہت بڑی مسجد ہے, خوبصورت مسجد ہے اور قدیم ہے, اور شہر کے درمیان ہے تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی ہوتی ہے. بیان ہو رہا تھا اور جب بات کرتے کرتے ایک بڑے ایک انہماک پیدا ہو گیا دونوں میں, مجھ میں بھی اور سامعین میں بھی ایک ایسا انہماک پیدا ہو گیا کہ بات کرتے کرتے ہم ایک پوری محفل ایک ہو گئے. اچانک زلزلہ آیا, اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ہلتی, مخلوق اٹھی بھاگی. میں ممبر رسول پر بیٹھا تھا, اور اس ایک لمحے میں بندہ کچھ سوچ نہیں سکتا کہ میں نے یہ سوچا اور فلاں نے یہ سوچا. جو کچھ ہوتا ہے بے ساختہ ہوتا ہے. تو میرے منہ سے جو لفظ نکلا وہ اللہ تھا, اور دوسری بات جو میں نے ان لوگوں کو کہی, میں نے کہا موت سے بھاگ رہے ہو, اور اگر موت خانہ خدا میں آ جائے اس سے بھلا کیا ہے, مت بھاگو بیٹھ جاؤ. آج اسی کیفیت اور حال کو جو آج ایک انفیکشن پوری دنیا میں بولا جا رہا ہے کرونا کے نام سے, میں اس کو سوچتا اور دیکھتا ہوں کہ مخلوق بھاگ رہی ہے, اور ان کی حقیقت کرونا وائرس سے بھاگنے کی نہیں ہے, بھاگ موت سے رہی ہے. اور موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے تاں کہ وقت نہ آئے. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد, موت تو وہ پل اور در ہے جو اللہ کے حضور پیشی کا سبب ہوگا. یہ بھاگنا اور یہ تڑپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال صالح نہیں ہیں, بد ہیں, اور جتنے اعمال بد ہوں موت اتنی بڑی پھر بلا نظر آتی ہے. اور جتنا ایمان اور عمل صالح اور اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو موت عزیز ہوتی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے نام پر سر کٹائیں تو اس کی رضا نصیب ہوگی. کیا شہادت موت کے ساتھ ظاہری پہلوؤں میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سر کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا؟ لیکن رب کائنات کے نام پر سر کٹانے کو فرماتا ہے خبردار اسے مردہ نہ کہنا. تو ظاہری گردن کٹتی ہے کہ نہیں کٹتی؟ یہ ہمارا کردار بول رہا ہے, یہ گھبراہٹ ہمارے کردار کی ہے. تو پھر دنیا ہے, دنیا میں صحت و بیماری زندگی کا حصہ ہے, اور بھلے اس وائرل انفیکشن میں کسی کی کوئی کارستانی ہو یا واقعتاً قدرتی طور پر یہ پھوٹ پڑا ہو, ہر دو پہلوؤں میں آزمائش ہے. چونکہ قرآن کریم فرماتا ہے کوئی شے اس کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتی. انسانیت کا قتل انسانیت کی خواہش پر بھی ہو رہا ہو تو ان اللہ جو امتحان اور ابتلا ہے وہ تبھی یہ سارا حصہ چل سکے گا جب تک اللہ کی منظور ہوگا. تو جب اسلام سے آپ دیکھیں گے تو اسلامی جو حصہ وہ یہ ہے کہ کہیں وبا پھوٹ جائے تو وہاں سے بھاگو نہیں, رہو جو اللہ کو منظور. ہاں جو وہاں نہیں ہو انہیں اس بیماری کے علاقے میں جانے سے اجتناب کرنی چاہیے. اس میں دونوں کی فلاح ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہاں سے بیماری لے کر نہ جائے, اور یہ پہلو جو ایمان کا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو موت سے بچ جاؤں گا, ہر پہلو میں اس کا اقرار ہو. اور اسی طرح جو احتیاط فرمائی گئی ہے, چونکہ احتیاطی حصے, پھر بات آتی ہے صفائی کی. تو مثلا سامعین کرام, نصف ایمان کسی کا آ گیا ہے بندے مومن کا؟ صفائی کو نہیں کہا. اس لیے گھبرائیں نہیں, جو وقت رب کائنات نے ہمارا لکھا ہے وہ نہ کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی بڑھا سکتا ہے. عمل صالح اختیار کریں اور موت کا انتظار رکھیں. ہر ایک کو آنی ہے, کل من علیہا فان. یہ دعا کریں ایمان سے آئے. لڑکھڑاتی اور ٹوٹتی سانسوں میں زبان اللہ کے نام سے تر ہو. پھر علاج ڈھونڈتے ہیں. اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ نے ایک نمک دم کر کے دیا ہے. اس نمک کو عمومی طور پر دیا گیا ہے سانپ کے ڈسنے کے لیے, لیکن جب ڈنگی وائرس پھیلا تو اس میں ہم نے منوں کے حساب سے مخلوق میں تقسیم کیا ہے. اور یہ جو وائرل انفیکشن فی وقت جو چل رہا ہے, اس کے لیے اس نمک کا استعمال کریں, احتیاطی طور پر بھی, اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے طور پر. اور یہ ہر جگہ ساتھیوں کے پاس مرکز میں موجود ہے. اس نمک کو استعمال کریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور جئیں ایک امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد کی حیثیت ہے. اللہ رب العالمین حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ